الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه رطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذكورين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات عزیزان محترم سورہ تین کے ذیل میں کل میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا تھا کہ ساری دنیا کے تصادم ساری دنیا کے جھگڑے گھریلو اختلافات دوستوں کی باہمی رنجش ان سب کا سبب یہ ہے کہ حق اور فرض میں تصادم ہے. ہر شخص اپنا حق لینا چاہتا ہے اور کوئی شخص اپنے فرض کو ادا نہیں کرنا چاہتا. اسلام نے حق اور فرض کے درمیان ایک توازن قائم کیا, ایک اعتدال قائم کیا, ایک مساوات قائم کی. اگر حق اور فرض میں توازن پیدا ہو جائے تو معاشرے کی ساری پریشانیاں اور معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. قرآن نے انسانی نظام حیات پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ حدید میں عجیب طریقے کی ایک بات کہی, اور وہ بات تمہید کلام میں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ حدید کی 22 آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. یاد رکھو کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ زندگی کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب کھیل ہے, لعب دھن ہے, زینت آرائش ہے, تفاخر ایک کا دوسرے پر فخر کرنا ہے, وہ تکاثر فی الاموال والاولاد اور بڑھاپے میں اس بات پر فخر کرنا ہے کہ اولاد بھی کثرت سے ہے, مال بھی کثرت سے ہے. آپ نے آیت دیکھی, اب دیکھیے موضوع کے حق کو تو ادا کرنا ہے نا, نظام حیات انسانی موضوع کے حق کو ادا کرنا ہے. اب ایک مرتبہ اور سنیں, دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے, دھن ہے, لائب بلائب, زینت ہے, آرائش, تفاخر ہے, ایک دوسرے کا فخر کرنا, اور تکاثر ہے اموال میں بھی اور اولاد میں بھی. کبھی آپ نے اس نقطہ نظر سے غور فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پوری سرگرمی کھیل کی طرف ہوتی ہے, بچے کی پوری سرگرمی پوری زندگی کھیل کے لیے ہوتی ہے. تو تم جب دنیا میں آئے تو کھیلتے رہے کھیلتے رہے, اور جب بچپنے سے لڑکپن میں آئے تو اب کوئی نہ کوئی دھن ہے, کوئی نہ کوئی مشغلہ ہے, کسی نہ کسی فکر میں پڑے ہوئے ہو, اور جب لڑکپن سے نکل گئے تو زینت, اب زینت چاہتے ہو کہ اچھا لباس ہو, اچھا مکان ہو, اچھی سواری ہو, اچھی شریک زندگی ہو, اور جب اس دھن سے نکل گئے تو تفاخر, اب ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہو کہ ہم ایسے تم ہم سے کمتر, ہم ایسے تم ہم سے کمتر ہو. میں دیکھ رہا ہوں پوری زندگی کھیل سے شروع ہوئی, میں توجہ رکھ رہا, تمہاری زندگی کھیل سے شروع ہوئی, سرگرمی میں آئی, دھن میں آئی, دھن سے آگے بڑھی, زینت میں چلی گئی, اور زینت سے جب آگے بڑھی, جب تم اندھیر ہو گئے, معاف کر دینا میری اس طرح کلامی کو, جب تم اندھیر ہو گئے تو فخر کرنے لگے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے, ہمارے پاس اتنی دولت ہے, ہم اتنی عزت والے ہیں, ہم اتنے اقتدار والے ہیں, ہماری کرسی بہت مضبوط ہے, ہمارا مکان بہت محفوظ ہے. اور جب اندھیر عمری سے بڑھاپے کی طرف گئے تو اب ایک اطمینان ہے کہ ہم نے اتنی اولاد چھوڑی اور اتنا مال چھوڑا. بھائی بہت توجہ رکھنا, یہ تمہارا نظام حیات انسانی ہے کہ تم کھیل سے شروع ہوتے ہو, دولت ختم ہو جاتے ہو. یعنی عجیب بات ہے, دیکھو تمہید ہے, اور اس تمہید کو کسی مرحلے تک لے جاؤں گا. تمہاری زندگی کا آغاز کھیل سے, تمہاری زندگی کا اختتام دولت پر ہے, دولت پر نہیں دولت کے جمع کرنے پر ہے. یہ ہے تمہارا نظام حیات انسانی. اور اب قرآن نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات ومما رزقناہم ینفقون. مومن اور متقی وہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کر دے. دیکھیے کم مجلسیں ایسی ہیں جن میں قرآن کے اسرار و رموز کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں بحسب حیثیت. تو اب توجہ رکھنا, مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اسے انفاق کرو. یہ ہے نظام حیات انسانی. یہ نہیں کہا, میں توجہ رکھنا, یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے پاس رزق ہے وہ انفاق کرو. انفاق کے معنی خرچ کرنا, انفاق کے معنی غریب تک پہنچا دینا, انفاق کے معنی نادار تک دولت کو پہنچا دینا. تو یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے پاس دولت ہے وہ نادار تک پہنچا دو, نہیں. مما رزقناہم, جو دولت ہم نے تمہیں دی ہے, جو دولت, جو مال, بھائی توجہ رکھنا, اس لیے بہت زیادہ تمہید میں وقت صرف نہیں کروں گا لیکن بڑی بڑے کام کی باتیں ہیں. جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے وہ غریبوں تک پہنچا دو, یعنی انفاق کر کے تم غریب پہ احسان نہیں کر رہے ہو, غریب تک پہنچا کر تم غریب مال غریب تک پہنچا کر تم غریب پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. مما رزقناہم, وہ دولت جو تمہارے پاس ہے وہ ہم ہی نے تو دی ہے نا, وہ دولت جو تمہارے پاس ہے وہ ہم ہی نے تو دی ہے نا. میں توجہ رکھ رہا, تو جو مال تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے بہنے کو روکنا چاہ رہا ہوں, مال کہتے کسے, بڑا مشہور لفظ ہے مال. دیکھو بڑا موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑا آسان کر رہا ہوں میں مسئلہ. مال کسے کہتے ہیں, فلاں شخص بڑا مالدار ہے, سنا ہے نا آپ نے, فلاں شخص بڑا مالدار ہے. اچھا کون سا ایسا میرا موضوع سننے والا ہوگا جو مال کے معنی سے واقف نہ ہو. اچھا سب جانتے ہیں نا مال, کرنسی مال ہے، کار مال ہے، مکان مال ہے، نہیں. سنو مال کے معنی، المال ما یمیل الیہ النفس، مال اسے کہتے ہیں کہ جس کی طلب انسان میں پیدا ہو جائے. دیکھو دیکھو، بہت بہت نازک مرحلے پہ میں لے آیا ہوں. مال المال ما یمیل الیہ النفس، مال اسے کہتے ہیں کہ انسان کا رجحان اس کی طرف ہو جائے. اگر رجحان ہو جائے تو وہ مال ہے، اگر رجحان نہ ہو تو وہ بیکار ہے. سنتے جاؤ سنتے جاؤ. لیکن بہت 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 آسان کر رہا ہوں میں معاشیات کے مسئلے کو، انتہائی آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اگر نفس کا رجحان ہو جائے تو وہ مال ہے، اور اگر نفس کا رجحان اس کی طرف نہ ہو تو مٹی کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، نفس کے رجحان کے معنی کیا ہے؟ گرمی شروع ہوئی ہے اور ابھی آموں کی پوری فصل پک کر تیار نہیں ہوئی، بازار میں نہیں آئی، کم آئی ہے نا. تو اب ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے خرید لے، ہر ایک چاہتا ہے نا کہ اس پھل کو، نئے پھل کو خرید لے. تو اب رجحان بڑھ گیا یا نہیں؟ جب رجحان بڑھے گا قیمت بڑھ جائے گی. پہنچے بات، جب رجحان بڑھے گا تو قیمت بڑھ جائے گی، اور جب وہی پھل بکثرت بازار میں آ جائے تو رجحان گھٹ جائے گا، قیمت گھٹ جائے گی. میں بہت توجہ رکھنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی مجھے بتلاؤ کہ سونا تمہارے کس کام آتا ہے؟ کھانے کے کام آتا ہے یا پینے کے کام آتا ہے؟ چاندی تمہارے کس کام آتی ہے؟ کھاتے ہو یا پیتے ہو؟ لیکن چونکہ نفس کا رجحان ہے، چونکہ نفس کا رجحان ہے اس لیے سونا قیمتی، روٹی بے قیمت. بھائی بھائی، بہت بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. ہر ایک سونے کی طلب میں ہے، ہر ایک سونے کو خریدنا پسند کرتا ہے. تو جس کی طلب میں ہو اس کی قیمت بڑھ گئی، جس کی طلب میں ہو اس کی قیمت. تو قیمت کس نے بڑھائی؟ تم نے. قیمت کس نے بڑھائی؟ تم نے بڑھائی ہے، مانگ مانگ کے، خرید خرید کے قیمت تم نے بڑھا دی. ٹھیک ہے نا. اور روٹی چونکہ ہر دکان پہ دستیاب ہے اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں. جبکہ میرے نبی نے کہا اکرم الخبز فلاؤ لاؤ لما عبید اللہ. دیکھو، معاشیات کا اس سے بہتر اصول دنیا میں مل نہیں سکتا. احترام کرو روٹی کا، اگر روٹی نہ ہوتی تو عبادت بھی نہ ہوتی. پہنچے یہ بات ہے. میں بہت بہت توجہ رہے. اچھا، تو آپ نے جس چیز کو بھی خریدنا شروع کیا، اب تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. آپ نے جس چیز کو خریدنا شروع کیا اس کی قیمت بڑھ گئی. ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے نا معاشیات میں، کہ جس چیز کی سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی قیمت زیادہ ہو جائے گی. بھائی ہے یا نہیں؟ رسد اور طلب، اگر طلب زیادہ ہے اور رسد کم ہے تو قیمت بڑھ جائے گی. توجہ رہے. تو تم نے دیکھو، مال میں مالیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. مال میں مالیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تم نے طلب کیا، وہ قیمتی ہو گیا. تو مال کی قیمت انسان سے ہے، انسان کی قیمت مال سے نہیں ہے. بہت آئیے بات. نہیں، میں تو کسی مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں نا. مال کی قیمت انسان سے ہے. تم نے اسے سونا بنا دیا، قیمتی ہو گیا. تم نے اسے چاندی بنا دیا، قیمتی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تم نے کسی چیز کو نظر انداز کر دیا، بے قیمت ہو گئی. تو مال کی قیمت معین کرنے والا کون؟ مال کی قیمت کون معین کرتا ہے؟ انسان. بھائی بہت توجہ رہے. تو مال کی قیمت انسان سے ہے، انسان کی قیمت مال سے نہیں ہے، انفاق سے ہے. دیکھو ابھی آ رہا ہوں میں اس مرحلے پر، جس مرحلے پر بات کو روک لوں گا. بھائی مال کی قیمت انسان سے ہے، انسان کی قیمت انفاق سے ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، اب یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، توجہ ہے. ان کی قیمت یہ ہے اللہ کی نگاہ میں، ان کی قیمت یہ ہے کہ یہ
انفاق کرے خدا کی راہ میں جب تو قیمتی ہے، مال قیمتی بنا ہماری نگاہ سے اور ہم قیمتی بنے انفاق کرنے سے، اب ایک ایسی منزل آئی، ایک ایسی منزل آئی جس نے زندگی بھر انفاق کیا، اب ایک ایسی منزل آئی جس نے زندگی بھر انفاق کیا، تو پروردگار جو پوری زندگی انفاق کرے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا تم فکر کیوں کرتے ہو، چادر اوڑ کے لیٹنے دو، نفس خریدوں گا، مرضی بھیجوں گا،
پہنچ رہی ہے نا،
بہت دور نہیں لے جاؤں گا اپنے سننے والوں کو کہ بھائی تمہاری قیمت انفاق سے ہے، آگے کی قیمت مرضی الہی سے ہے، بھائی توجہ آج میں دور رہے
تو تاریخوں نے لکھا اور بہت واضح الفاظ میں لکھا کہ فلاں نے اپنا مال پورا لٹا دیا، ہے نہیں تاریخ میں، ہے نا، فلاں نے اپنا آدھا مال لٹا دیا، فلاں نے زندگی میں تین مرتبہ اپنا مال لٹایا، تو تاریخ نے لکھا ہے تو سچی لکھا ہوگا، بس سننا بس سننا، اس لیے کچھ کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں اور یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو اب تاریخ کے بیانات میرے سر آنکھوں پر، فلاں نے ایک مرتبہ اٹھایا، فلاں نے تین مرتبہ مال لٹا دیا، فلاں نے اپنی زندگی کا آدھا مال لٹا دیا، یہ کب لٹایا؟ جب آیت آ گئی کہ مال لٹاؤ، جب آیت آ گئی کہ مال لٹاؤ تو مال لٹا لیا، جو نزول آیت کے بعد لٹائے اس کا نام ہے مسلمان، اور جو نزول آیت سے قبل لٹا لے اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، پہنچ رہی ہے نا بات،
میرے محترم سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے نا، یعنی خدیجہ کا مال، دیکھو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، خدیجہ کا مال مکے کے مسلمانوں کے لیے بیت المال تھا، یہ وہ واحد ام المومنین ہے جس نے رسول سے مال لیا نہیں ہے، دیا ہے، پہنچ رہی ہے اگر بات، تو اب یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، بھائی اگر خدیجہ سمجھ میں آ گئی تو کیسا لٹایا مال، کس طریقے سے مال کو لٹایا،
یعنی وہ عرب کی دولت مند ترین خاتون، دیکھو اب میں مختلف زاویے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ زاویہ اگر پہنچ گیا تو میں اجازت لے لوں گا، عرب کی وہ عظیم ترین دولت مند خاتون، سارا مال لٹا دیا رسول کی راہ میں، یہ تک نہیں پوچھا، سنو اور میرے جملے کو یاد رکھنا، یہ تک نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سارا مال لٹا دیا، کچھ بیٹی کے جہیز کے لیے بھی رکھا ہے یا نہیں، نہ تاریخ اسلام میں نہ ایسی دولت مند ترین خاتون ملی، نہ اتنا کم جہیز ملا اس کی بیٹی کو، ٹھیک ہے نا، تو دولت لٹا دی، سنتے جاؤ آرام سے سننا، اس لیے کہ کہیں لے جا کر کے بات کو مکمل کر دوں گا، دولت لٹا دی رسول کی راہ میں، خدا کی قسم، اب قسم کھا کے جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے، تاریخوں نے لکھا ہے، تواتر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی پوری دولت رسول پہ لٹا دی، ٹھیک ہے، یہ جو شادی کا پیغام تھا یہ رسول نے بھیجا تھا یا خدیجۃ الکبریٰ نے، یہ جو شادی کا پیغام تھا یہ رسول نے بھیجا یا خدیجۃ الکبریٰ نے، تو دیکھو اس شہزادی کو فراموش نہ کرنا، اگر رسول پیغام بھیج دیتے تو ذہنیت رسول پہ الزام آ جاتا، اب دوسرے ذہن رسول پہ الزام لگائے تو لگائے، سمجھ رہے ہو نا، ذہنیت رسول پر الزام آ جاتا کہ لالچ میں، تما میں، دولت کی خواہش میں خدیجہ سے پیغمبر اکرم نے نکاح کیا تھا. تو خدیجہ نے کہا کہ میں عورت کے ناز کو توڑ دوں گی. بھائی ہوتا یہی ہے کہ پیشکش لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے، قبول لڑکی والے کرتے ہیں، لیکن خدیجہ نے اس رسم کو الٹ دیا تاکہ میرے محمد پر لالچ کا الزام نہ آنے پائے. بھائی سننا، اس لیے کچھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور اسی جملے کو پہنچانے کے لیے یہ ساری تمیزیں ہیں. تو اب کیا کیا خدیجہ نے؟ خدیجہ نے اپنی پیشکش خود کی، اپنے آپ کو نکاح کے لیے خود پیش کیا. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اگر یہ بات سروں کے اوپر سے گزر گئی تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. خدیجہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے شادی کر لیں، یہ خلاف رسم دنیا تھا، یہ عمل خدیجہ کا خلاف رسم دنیا تھا، اور اب میں لا رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو 1996 میں، جب لڑکی کا وکیل اور لڑکے کے کا وکیل دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہو اور اس وقت سیلا پڑا جا رہا ہو، تو لڑکی کا وکیل کہتا ہے ان کہ تو
محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بس زیادہ زحمت سماعت اپنے سننے والوں کو آج کی حد تک نہیں دوں گا، لیکن یہ پیغام تو پہنچ جائے گا. جس پیغام کو پہنچانا اپنے لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں. اچھا تو خدیجہ نے پیشکش کی، رسول نے اسے قبول کیا. بھائی یہی تو ہے نا، خدیجہ نے پیشکش کی، رسول نے اسے قبول کیا. آج جب لڑکی کے اور لڑکے کے وکیل آمنے سامنے بیٹھتے ہیں صیغہ نکاح پڑھنے کے لیے، تو لڑکی کا وکیل کیا کہتا ہے؟ ان کہ تو موکلتی موکلتہ علی المہر المعین المعلوم، میں نے اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے عقد میں دیا. مرد کا وکیل کیا کہتا ہے؟ قبلت النکاح لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم، میں نے اس موکل کی طرف سے تمہاری اس پیشکش کو قبول کر لیا. تو ساری دنیا میں رسمیں پائی جاتی ہیں کہ لڑکا پیشکش کرے، لڑکی قبول کرے، اور اسلام میں پروردگار نے الٹ دیا، لڑکی پیشکش کرے، لڑکا قبول کرے، تاکہ قیامت تک ادائے خدیجہ ذہنوں کے اندر تازہ رہے. باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک، تو میں بہت آرام سے آج کی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا تو ایک گواہ ہے، ایک گواہ ہے خدیجہ کہ میرا محمد تما نہیں رکھتا، میرا محمد لالچ نہیں رکھتا، میرے محمد کو دولت کی خواہش نہیں ہے. میں پیش کر رہی ہوں اپنے کو، اس نے پیش نہیں کیا. ایک گواہ ہے نا، ایک گواہ ہے، بہت توجہ رکھنا، ایک گواہ ہے. نہیں، اب دوسرا گواہ کہ محمد میں لالچ نہیں ہے. جب ابو طالب خود میں نکاح پڑھنے بیٹھے، دیکھو ابو طالب کا ذکر آیا، واہ واہ بھی شروع ہو گئی اور سبحان اللہ بھی شروع ہو گئی. کمزوری ہے نا ابو طالب، ہماری کمزوری ہے نا، خدا کی قسم ہماری کمزوری ہے، خدا کی قسم آگے کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب ہماری کمزوری ہے، اور ہم کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ابو طالب کو غیر مسلم کہا جائے، ہم کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ابو طالب کو غیر مومن کہا جائے. اور اگر تم تحقیق کرو گے کہ علی کا باپ کیسا تھا، تو ہم اس کے خلاف مستعد نہیں ہوں گے. ہم خوش ہوں گے کہ اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پر تحقیق ہو سکتی ہے، تو ہر خلیفہ کے باپ دادا پر تحقیق ہوگی.
اللہ
پہنچ گئی بات پہنچ گئی میرے محترم سننے والے تک. بھائی اب افسیکے کو آگے جانا ہے لیکن یار روک کے جملہ کہوں گا اور پھر واپس جاؤں گا. اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ تحقیق ہوگی
تو پھر ہمیں حق ہے نا کہ ہر خلیفہ راشد کے باپ دادا کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے نا بھائی, اب یہ تو علمی تحقیق کے دروازے ہیں جو کھل رہے ہیں.
اچھا بھائی اتنا تو طے ہے, اتنا تو طے ہے کہ علی کا باپ ہے ابو طالب. اور یہی سبب ہے کہ علی جب بھی میدان جنگ میں گیا کہنے لگا انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جنگ خیبر کے علاوہ
جس میں علی نے اپنی ماں کا نام لیا ہے. جنگ خیبر میں اپنی ماں کا نام لیا. آن اللذی سمتنی امی حیدرا زرغام و آجامن ولیتن قصورا. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام آن اللذی سمتنی امی حیدرا. میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا. زرغام و آجامن میں جنگلوں کا شیر ہوں. میں علی کہہ رہے ہیں میں جنگلوں کا شیر ہوں. بلحسن قصورا صرف شیر نہیں ہوں, شیر ببر ہوں. بس میرے دوستو اب رک جاؤ میں پھر واپس جاؤں گا.
میری ماں نے میرا نام ایسا رکھا
تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا. وہ کہہ سکتے تھے نا, کہنے لگے خیبر کے میدان میں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کہہ دیتے کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا تو خیبر میں ماں کا تذکرہ کیا باپ کا نہیں. اس لیے کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوتی ہے نا ایمان کے قول میں. اس لیے کہ مرحب کی ماں مرحب کو بتا چکی تھی کہ سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. اچھا تو اب سنو, جب مرحب کی ماں مرحب کو بتا رہی تھی کہ سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا تو کیا علی وہاں موجود تھے؟ نہیں تھے نا. تو پھر یہ علی تک خبر کیسے پہنچ گئی؟ اسی کا نام ہے علم غیب. پہنچ رہی ہے نا بات. اچھا آپ سنتے جاؤ, میں پھر واپس جاؤں گا لیکن درمیان میں یہ دو جملے آ گئے نا, ان دو جملوں کو سماعت کرتے جانا. اچھا تو اب سن لیا مرحب نے سن لیا کہ جو سامنے آیا ہے وہ حیدر ہے. سن لیا نا, اب دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا, پلٹ گیا. دیکھو ایک جملے کے لیے رحمت دے رہا ہوں, میں واقعات دہرانے کا عادی نہیں ہوں لیکن اگر میں کوئی واقعہ دہراؤں تو کوئی نتیجہ دینا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک, پلٹا مرحب گھبرا کے پلٹا کہ ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا, حیدر نامی شخص تمہارا قاتل ہے, وہی تمہیں قتل کرے گا. جب جا رہا تھا نا قلعہ خیبر کی طرف تو اب یہ تو قصص الانبیاء والے بتائیں گے. پوچھا اس نے, سمجھ گیا ہو نا کون ہے وہ؟ سب جانتے ہیں. اچھا یہ ہزاروں ہزار افراد تشریف فرمائے, ممکن ہے لاکھوں میں ہوں, ان سب کو خوف ہے یعنی کہ گمراہ کر دے گا. ٹھیک, سب کو خوف ہے. اچھا نشتر پارک میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو خوف ہے کہ گمراہ کر دے گا, بشمول میرے. آیت ہے قرآن کی, دیکھو بات سے بات نکل رہی ہے اور کہیں لے جاؤں گا. آیت قرآن کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو شیطان سے بچ کے رہنا گمراہ کر دے گا. آیت ہے قرآن کی تو نشتر پارک والا بھی گھبرایا ہوا ہے کہیں گمراہ نہ کر دے, کھارا گھر والا بھی گھبرایا ہوا ہے کہیں گمراہ نہ کر دے. بس ٹھیک ہے نا. اچھا تو پورے شہر کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, اچھا بیٹا صرف کراچی والوں کو گمراہ کرے گا، حیدرآباد والا بھی گھبرایا ہوا ہے، لاہور والا بھی گھبرایا ہوا ہے، کوٹے والا بھی گھبرایا ہوا ہے، اچھا تو کیا صرف پاکستان میں گمراہ کرے گا؟ نہیں، سعودی عرب والا بھی گھبرایا ہوا ہے، بہت ہے نا بہت ہے نا بات. اچھا خلیج والا بھی گھبرایا ہوا ہے. تو جہاں جہاں قرآن حق پر مسلمان بستے ہیں وہ سارے مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں ابلیس مجھے گمراہ نہ کر دے. بھائی توجہ رکھنا، کہیں ابلیس مجھے گمراہ نہ کر دے، یعنی ہر ایک کو یقین ہے کہ ابلیس میرے قریب بھی ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ عجیب مسلمان ہے کہ ابلیس کو حاضر ناظر مانتے، میرے محمد کو حاضر ناظر نہیں مانتے.
پہنچائیے بات میرے مطلب سننے والوں تک. اچھا بھائی، تو اب وہی ابلیس جسے سب گھبرائے ہوئے ہیں، اس نے مرحب کو روک لیا. ابلیس نے مرحب کو روک لیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا واپس. کہا کیوں؟ کہا مقابلے پہ جو آیا ہے وہ حیدر ہے، مقابلے پہ جو آیا ہے وہ حیدر ہے. کہا کیا ہوا اگر حیدر ہے تو کیا ہوا؟ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر حیدر ہے تو کیا ہوا؟ یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اگر حیدر ہے تو کیا ہوا؟ حیدر ہے تو کیا ہوا؟ جا مقابلے پر، ورنہ اگر مقابلے پر نہ گیا تو عرب کی عورتیں قیامت تک تجھ پہ ہنسے گی. تو جانتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ حیدر ہے، ابلیس کے مشورے پر مرحب پلٹ آیا. جانتے ہوئے کہ یہ حیدر ہے، ابلیس کے مشورے پر مرحب پلٹ آیا. تو اب اگر کہیں کوئی حیدر کو حیدر جانتے ہوئے میدان میں حیدر کے مقابلے میں آ جائے تو ابلیس کا مشورہ حتماً شامل ہے.
ہستے شنیم پہنچ رہے ہو نا بات پہنچ رہی ہے نا. اچھا تو ایک جنگ میں کہا تھا، ایک جنگ میں کہا تھا ایسا رکھا ہے، اور باقی ساری جنگوں میں کیا کہتے رہے؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ہر جنگ میں، ہر جنگ میں. کیا وہ خندق کی جنگ بھول گئے؟ انا علی ابن ابی طالب. کیا بدر میں علی کا راجس یاد نہیں ہے؟ کئی شعر ہیں اور اس میں ہے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. باپ میں اگر عیب ہو تو انسان دوست سے بھی چھپاتا ہے. باپ میں اگر عیب ہو تو انسان دوست سے بھی چھپاتا ہے. اور علی، علی دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. تو یا علی چاہتے کیا ہو؟ تو بتلانا یہ ہے کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. توجہ رہے یا علی، تم بار بار ابو طالب کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو بتلانا یہ کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. اب جو میرے مقابل آئے وہ بھی تو بتائے کہ کس کا بیٹا ہے.
باتیں میرے محترم سننے والوں تک، تو ابو طالب سمجھ میں آ گیا؟ نہیں رکوں گا ابو طالب کو، نہیں رکوں گا، مجھے تو آگے جانا ہے. تو ایک گواہ ہے خدیجہ کہ میرا محمد لالچ نہیں رکھتا، میرا محمد تما نہیں رکھتا. بھائی سننا، ایک آیت سن لو، اور یہ نہ پوچھنا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ابراہیم کی دعا ہے، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ. ٹھیک, ابراہیم کی دعا ہے کہ مجھے اور میری نسل کو, میری نسل کو بت پرستی سے محفوظ رکھ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, پروردگار ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. دیکھو یہ قرآن کا جملہ ہے, آیت ہے قرآن کی, جملہ ہے ابراہیم کا. کیا کہا ابراہیم نے کہ ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. بت نہ اٹھے نہ بیٹھے, نہ سنے نہ بولے, نہ تلوار اٹھائے, نہ کسی کو درہ مارے, نہ کسی کو سزا دے. اور پھر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اس بت نے گمراہ کر دیا. تو اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا کے تفسیر لکھنے والے پریشان ہیں کہ ابراہیم نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان بتوں نے انسانوں کو گمراہ کر دیا. تو لکھا ہے تفسیر لکھنے والوں نے, یعنی بلا فرقہ تفسیر لکھنے والوں نے اس آیت کی یہ توجیہ لکھی ہے کہ بھائی چونکہ وہ جگہ ان کے بیٹھنے کی نہیں تھی, وہ جگہ ان کے بیٹھنے کی نہیں تھی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے, اس لیے اکثریت کو گمراہ کر دیا. تو ہر ایک کو اپنی جگہ پہچاننی چاہیے, ورنہ گمراہ کنندہ میں نام ہوگا. پہنچ گئی بات, اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں کل بھی عرض کر رہا تھا اور خدا معلوم کہاں عرض کر رہا تھا کہ مجھے میرے معالج نے تین اشروں میں سے ایک اشرہ پڑھنے کی اجازت دی تھی اور وہ بھی ہر مجلس 30 منٹ کی, اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. تو چونکہ مقام غلط پہ بیٹھ گئے تھے اس لیے ابراہیم نے کہہ دیا یہ گمراہ کرنے والے ہیں. تو اب جو بھی غلط مقام پہ بیٹھ جائے وہ گمراہ کرنے والا ہے. تو کیا کہا, وجنبنی و بنی نعبد الاصنام, پروردگار مجھے بس میں بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دوں گا. کیا کہا ابراہیم نے, وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام, پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ. تو اب ابراہیم کی اولاد وہی ہوگا جو بت پرست نہیں ہوگا. اب اس کی مار جہاں تک جائے. اب اس جملے کی مار جہاں تک جائے, جو ابراہیم کا بیٹا ہوگا وہ بت پرست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سننا, اچھا یہ درمیان سے میں نے آیت کیوں پڑھ دی, یہ درمیان سے آیت میں نے پڑھی کیوں؟ تو اب جملہ سنو اور اس جملے کو اب ذہن میں رکھ لینا. خدیجہ گواہی دے چکی, اب اتاری پیسے نکاح پڑھنے کے لیے, اور نکاح کو جو شروع کیا ہے سنو گے, الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و زرع اسماعیل. مختلف طریقوں سے یہ خطبہ آیا ہے, 6 یا 7 طریقوں سے آیا ہے. حمد ہے اس اللہ کی, کون پڑھ رہا ہے؟ ابو طالب. کون بیٹھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ. آخری صاحب شریعت. بس میری تقریر تمام ہو گئی. آخری صاحب شریعت بیٹھا ہے, پاسبان شریعت بیٹھا ہے, اول العزم بیٹھا ہے, صاحب قرآن بیٹھا ہوا ہے, اور ابو طالب کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. تو ابو طالب یہ تم محمد کے خطبہ نکاح میں اپنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو بتلانا یہ تھا کہ بھائی میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. اگر غلط ہے تو یہ تردید کر دے, اور اگر صحیح ہے تو میں کافر نہیں ہوں. بہت پاسوانی شریعت بیٹھا ہوا ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کے سامنے کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. اگر غلط ہے یہ جھوٹا دے,
اور اگر صحیح ہے
تو اب میرے دامن سے شرک کبھی مس نہیں ہوا. اور اس کے بعد کہنے لگے وہ ان کانا, بھائی عجیب غریب جملہ ہے, وہ ان کانا محمد فی المال قلن, خطبہ نے کہا اگرچہ میرا محمد پیسے نہیں رکھتا, جملہ ہے خطبہ نے کہا میں جملہ ہے, وہ ان کانا محمد فی المال قلن اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے, لیکن مال کی حیثیت کیا ہے, ان المال ذل زائل, مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے, آج اس کے سر پر ہے کل اس کے سر پر ہے نا. فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطْبٌ جَسِيمٌ, میرے محمد کے لیے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے محمد کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مستقبل کا عظیم ترین نبی ہونے والا ہے, جو اعلان نبوت سے 10 سال پہلے محمد کی نبوت کا اعلان کر دے اسے کافی سمجھ رہے ہو.
تقریر تمام ہو گئی ہے نا. تو اب محمد رسول اللہ کو لالچ کے الزام سے دو نے بچایا, ایک خدیجہ نے بچایا اپنے آپ کو پیش کر کے, ایک ابو طالب نے بچایا یہ کہہ کہ مال کی حیثیت کیا ہے, یہ تو عظیم ترین نبی ہے مستقبل کا. بھئی ہو گئی نا بات. تو اب دو ہیں کردار محمد کی حفاظت کرنے والے, پروردگار انہیں اجر کیا دے گا. ایک ہے خدیجہ, ایک ہے ابو طالب, یہ دو ہیں کردار محمد کی حفاظت کرنے والے, تو پروردگار انہیں اجر بھی تو دے گا نا. کہا کہ ہاں میں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک کو کل ایمان بیٹا دوں گا, دوسرے کو صاحب تطہیر بیٹی دوں گا. ایک کو کل ایمان بیٹا دوں گا, ایک کو صاحب تطہیر بیٹی دوں گا, اور یہی احسان کو ختم نہیں کروں گا, ان دونوں کو ایک گھر میں جمع کروں گا تاکہ محمد کی نسل ان دونوں کے استمداد سے آگے بڑھے. بھائی بات واضح ہو گئی. وہ تھی خدیجہ ساری دولت اٹھا دی, یہ ہے فاطمہ زہرا صاحب تطہیر, اور اسی کی بیٹی کا نام ہے زینب, اور اسی کے بیٹوں کا نام ہے اور محمد. بس تقریر تمام ہو گئی, گفتگو تمام ہو گئی. خدیجہ کی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا کی بیٹی کا نام زینب کبریٰ, اور زینب کبریٰ کی اولاد کا نام اونو محمد. بھائی عجیب مرحلہ ہے نا, جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا, اب میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, بڑے مظلوم بچے ہیں تاریخ کربلا کے. اونو محمد تاریخ کربلا کے بڑے مظلوم بچے ہیں. اب میں کیسے عرض کروں کہ بی بی رات کو یہ کہہ چکی تھی کہ بیٹو اگر میدان سے زندہ واپس آئے تو دودھ نہیں بخشوں گی. کہنے لگے کہ اما اگر ماموں نے جنگ کی اجازت دے دی تو فوجیں دیکھیں گی کہ جعفر تیار کے پوتے کیسے لڑتے ہیں. اجرکم اللہ اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا, مقتل بیان کروں گا, رضیہ کی امام بارگاہ میں بیان کروں گا, لیکن یہاں پر اپنے ایک جملے کی توجیہ کر کے اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. ٹھیک ہے نا, یہی تو کہا تھا نا بچوں نے یہی تو کہا تھا کہ اما اگر اجازت دے دی ماموں نے تو فوجیں دیکھیں گی کہ جعفر تیار کے پوتے کس طریقے سے لڑتے ہیں. بھائی میں کیسے عرض کروں, یہ تاریخ کربلا کے مظلوم ترین بچے جب ان کی لاشیں واپس آئی ہیں نا تو بیویوں نے زینب کو گھیر لیا,
کہا بیوی چل کے بچوں کی شکلیں تو دیکھ لو. کہا نہیں میں بچوں کو حسین پہ قربان کر چکی. بس آخری جملہ سنو. اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا. اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں ہے. لیکن اس قابل ہے یہ جملہ کہ سنتے جاؤ.
شہادت ہوئی. سنو شہادت ہوئی. قافلہ اسیر ہوا. قافلہ شام گیا. شام سے قید خانے میں منتقل ہوا. قید خانے سے چھوٹا. چھوٹ کے مدینے آیا. بس عزیزو تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی. میں تو صرف تمہارے معلومات میں اضافے کے لیے ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. آ گئے نا سید سجاد اہل حرم کو لے کے. اچھا یہ بتاؤ کہ شہزادی کا گھر کیا مدینے میں نہیں تھا؟ تھا نا. عبداللہ ابن جعفر تیار کا گھر تھا نا. بی جب قافلے کے ساتھ واپس آئی ہے تو عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. بی نے قیام کیا سید سجاد کے گھر میں. پہنچ گئی بات. روزانہ صبح کو عبداللہ کا یہ دستور تھا کہ سید سجاد کے پاس آتے, سلام کرتے, گھنٹوں بیٹھے رہتے اور پھر سلام کرتے واپس چلے جاتے. سمجھ رہے ہو نا؟ عبداللہ کون؟ زینب کبریٰ کا شوہر. زینب کبریٰ کا شوہر. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا کئی دن گزر گئے. روز عبداللہ آتے, سلام کرتے, بیٹھتے, پھر سلام کرتے واپس چلے جاتے. جب کئی دن گزر گئے تو سید سجاد نے عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ کوئی کام ہے؟ ہاتھ جوڑ لیے کہا فرزند رسول بس ایک کام ہے. شہزادی سے کہے کہ یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا. شہزادی سے کہے کہ یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے, کسی دن اپنے گھر میں تو آئے. عبداللہ گئے. سید سجاد نے شہزادی زینب سے کہا پھوپھی اما عبداللہ روز آ رہی ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ ان کے گھر میں چلی جائیں. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے چیخ ماری. کہا بیٹے سجاد کیسا گھر, کس کا گھر؟ بھائی سننا, آخری جملے سننا. میں نے بڑی زحمت دے دی. کیسا گھر, کس کا گھر؟ کہا نہیں پھوپھی اما نہیں, میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن آپ عبداللہ کے گھر میں ضرور جائیں. بی ایک دن عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. عبداللہ موجود نہیں تھے. یہ وہی گھر ہے نا جس میں یہ بچے پیدا ہوئے تھے. یہ وہی گھر ہے نا جن میں بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر کے آنگن کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک ٹیلے کے اوپر, آنگن میں ایک ٹیلا تھا, ایک ٹیلے کے اوپر شہزادی زینب بیٹھ گئی. اتنے میں عبداللہ آئے. کہنے لگے بی تم کون ہو؟ کہنے لگے بی تم کون ہو؟ تو رو کے کہا کہ ہاں عبداللہ, اب کیوں پہچانو گے؟ بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. رو کے فرمانے لگی کہ ہاں عبداللہ اب مجھے کیوں پہچانو گے؟ اور ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا, بس آخری جملہ ہے تقریر کا, جلال کے عالم میں کہا کہ عبداللہ تم نے مجھے کیوں یاد کیا تھا؟ کیا اس لیے یاد کیا تھا کہ تم پوچھو کہ تمہارے دونوں بیٹے اور محمد کیسے لڑے, انہوں نے کیسے جنگ کی؟ عبداللہ نے اپنے رخساروں کو پیٹا. کہا نہیں بی بی نہیں, میں اپنے بچوں کو پوچھنے نہیں آیا. میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی حسین دنیا کا سب سے بڑا بہادر تھا. بیوی بس اتنا بتا دو کہ میرا بھائی کیسے لڑا. کہا کیا پوچھتے ہو؟ تلوار نکالی اور یہ کہہ کے حملہ کیا. اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنی تلوار.
قال عليك يا أبا عبد الله بأبي أنتم أمي ابن رسول الله. أنتم وأمي ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين بأبي أنتم وأمي ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك الحسن المجتبى وعلى التسعة